میرے محترم بزرگوں، رمضان کے شروع میں بھی اور گزشتہ جمعہ کو بھی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ بڑے ذوق شوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سننا قبول فرمائے. ایک لمبے عرصے سے کہیں سے کہیں سننے کے لیے آپ آتے ہیں، آپ کے قدم اٹھتے ہیں دینی بات سننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ہر قدم پر آپ کی مغفرت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ طلب علم کا ثواب عطا فرمائے. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قدم علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے اٹھتا ہے، جب تک کہ وہ واپس گھر تک نہیں لوٹتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طالب علموں کے اندر شمار کرتا ہے. طالب علم خالی وہ نہیں ہوتا کہ جو کسی ادارے میں پڑھے یا کسی مکتب کے اندر پڑھے یا کسی مسجد کے اندر پڑھ لے، اسی کو خالی طالب علم نہیں کہتے. علم کی نسبت سے جو آدمی جہاں پر جائے، علم کی نسبت ہو، اللہ کے حبیب کے علم دین کو حاصل کرنا ہو، وہ ہر آدمی طالب علم کے اندر شمار ہوتا ہے. اور کوئی بھی عالم دین عالم نہیں ہوتا، وہ طالب علم ہی ہوتا ہے. اور جو اپنے آپ کو عالم سمجھ لے تو وہاں پر اس کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں اس کا علم پورا ہو جاتا ہے اور وہ اتنا ادھورا اور ناقص ہوتا ہے. اس لیے وقت کا سب سے بڑا علامہ بھی اگر ہیں تو طالب علم ہیں، وہ علم کی جستجو کرتا ہے، علم کو حاصل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے قیامت کے دن آپ کو بھی علماء اور طلاب کے زمرے میں اٹھائے گا. آپ کی یہ قرآن کی وجہ سے اور آپ کی فکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا اور سننا قبول فرمائے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے ہمارے مضمون کے اندر جو آ رہی ہیں، اور یہ حدیث بڑی مشہور ہیں، اکثر بڑے علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے، خاص کر کے بدور السافرہ کے اندر اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن 8 دوست حاضر ہوں گے. 8 دوست، جو آپس میں 8 دوست نہیں ہوں گے، 2-2 کی جوڑی ہوگی. کیسے؟ امیر اور غریب دونوں پکے دوست. نمبر 2، آزاد اور غلام دونوں پکے دوست ہیں. مریض اور تندرست، بیماری والا اور صحت مند، یہ دونوں آپس میں دوست ہیں. اچھے اخلاق والا اور برے اخلاق والا، یہ دونوں دوست ہیں. تو یہ 4 پہل ہوئی جو 8 دوست ہیں. قیامت کے دن یہ 8 دوست اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. سب سے پہلے جو پیشی ہونے والی ہیں اللہ کے دربار میں، یہ امیر اور غریب کی ہوگی. اللہ تعالیٰ دونوں کٹہرے کے اندر کھڑا کرے گا. اللہ فرمائیں گے کہ یہ میرا بندہ ہے جس کو میں نے کچھ دیا نہیں تھا، وہ اپنی محدود روزی کے اوپر شکر کر لیتا تھا، قناعت کرنے والا تھا. قناعت کا مطلب جتنی روزی ملے اس پر راضی رہے، اس کو کہتے ہیں قناعت. اور قناعت بہت بڑی خصلت ہیں. جس بندے کے اندر قناعت کی صفت آئے گی، کبھی بھی وہ اللہ کی ناشکری نہیں کرے گا. تو قناعت بہت پیاری خصلت ہے اللہ کے حبیب کی بھی. تو اللہ فرمائیں گے اس غریب کے بارے میں کہ میں نے تو اس کو کچھ دیا نہیں تھا، اس لیے آج تیرا حساب مال کے بارے میں تو ہونے والا نہیں ہے، اس لیے تو پاس ہو گیا. لیکن یہ بھی میرا بندہ ہے جو تیرا پکا دوست ہے، اس نے اپنے مال میں سے میری راہ میں خرچ کیا تھا، آج اس کی سخاوت کا صلہ اور بدلہ میں لوگوں کے سامنے اس کو دینے والا ہوں، اس لیے کہ سخاوت میری بہت بڑی صفت ہے اور مجھے چونکہ سخاوت بہت زیادہ پسند تھی، اس لیے میں اس کو آج اتنا بڑا درجہ دینے والا ہوں. جو غریب کو کہے گا کہ تو دیکھے گا کہ آج یہ کس درجے پر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں گے. تو غریب کیا کہے گا؟ میرے پروردگار، ارے آپ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کو کچھ دیا نہیں تھا، اس لیے اس کا حساب نہیں ہو رہا. اگر آپ مجھ کو دیتے تو میں اس سے زیادہ خرچ کرتا، میرے پاس تھا ہی نہیں، اس کے پاس تھا، تو نے اس کو دیا تھا. اور تیرے فرمان پر ہمیں پکا یقین ہے کہ تو قرآن میں کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع پھیلا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. تو آپ نے ہم کو معاف کر دیا جو ہمارے گھر والوں میں ہی پورا ہو گیا, ہم کسی کو دے نہ پائے. تو اللہ فرمائیں گے ٹھہرو, فرشتوں کو کہیں گے ٹھہرو, اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دو. یہ غریب جو ہیں دونوں دوست ہیں, ان دونوں کو جنت میں الگ نہیں کیا جائے گا. جیسے دنیا کے اندر دونوں مل جل کر رہے, آج ان دونوں کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام دیا جائے گا. ایک کو تو سخاوت کی وجہ سے, اور ایک اس وجہ سے کہ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا. اس میں کہاں پیسے خرچ ہوتے ہیں, نیت کرنے میں, نیت کرنے میں. کوئی الٹا بہت بڑا آدمی کو گمان کرنا چاہیے. اگر کچھ نہ ہو, ہم مالداروں کو دیکھتے ہیں تو ان کی دیکھو زکات سب دیتے ہیں, للہ دینے میں مرتے ہیں, للہ دینے میں موت ان کے منہ تک آ جاتی ہے. اور زکات دینا کوئی سخاوت بھی نہیں ہے, وہ تو اللہ کا حکم ہے, اس کے باپ کو دینی پڑے گی. زکات تو اللہ کا امر ہے, زکات دینے والا سخی نہیں. ہاں اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ضرور ہے, جیسے نماز فریضہ پورا کیا اسی طرح زکات اگر اس نے ادا کی تو اللہ کے امر کو ادا کیا, پر سخی نہیں کہا جائے گا, اس کو سخی نہیں کہیں گے. تو ہم کو اگر اللہ نے محدود دیا ہے تو کرو نیت, اگر میرے پاس ہوتی تو ہم 30 ہاسپٹل بناتے. کیا اس میں پیسے چلے گئے آپ کے, کروڑ روپے چلے گئے, لیکن پکی نیت کرنے کی. اور نیت بھی کیا کرنے کی, اگر موت سے پہلے آ گئے تو انشاءاللہ ہم کریں گے. دینے والی تو وہ ذات ہیں, اس کی مرضی سے. اگر ہمارے پاس اتنے روپے ہوتے تو ہم اتنے ہزاروں یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتے, ہزاروں بیواؤں کی پرورش کرتے اور ان کو خرچہ دیتے, اگر ہمارے پاس ہوتا تو. اس میں پیسے خرچ ہو گئے, کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے. اللہ سے بڑی امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نیتوں کے اوپر فیصلے فرماتے ہیں اور تمام اعمال کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہیں. یہاں یہ دونوں دوست ہیں, ایک نے خرچ کیا بدلہ ملا, ایک کے پاس نہیں تھا خرچ نہیں کیا, پر اس نے اپنی نیت بتائی کہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی کرتا. تو اللہ نے فرمایا جوڑ دو اس کو بھی. اور جو اس سخی کو دیا جا رہا ہے غریب کو بھی وہی دیا جا رہا ہے. اس لیے اللہ سے بڑی امید رکھنی چاہیے. اللہ کے حبیب کے پاس ایک اور عورت آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ یہ چادر ہے, میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتی ہوں, میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے, نقش ڈیزائن بڑی خوبصورت چادر بنائی تھی اور اس کی سرخ دھاریاں بھی تھی. آپ کو فرمایا کہ میں یہ آپ ہی کو دے رہی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے بدن پر یہ چادر دیکھوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, آپ نے محنت کی ہے میرے لیے تو میں آپ کے ہدیہ کو قبول کر رہا ہوں. آپ نے قبول کیا. پھر آپ نے وہ چادر کیسے پہنی, لنگی کی جگہ پر پہنی, ازار کی جگہ, اوپر الگ چادر تھی, ازار کی جگہ اس عورت کو عورت کی چادر کو باندھ دیا. اللہ کے نبی باندھ کر کے باہر آئے اپنے کمرے سے, مسجد کے اندر آئے. صحابہ اکرام کی ایک جماعت تھی, عبد الرحمن بن عوف, جو ٹاپ لسٹ کے 10 صحابہ کہ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی, عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں, اور صحابہ میں سب سے زیادہ مال والا آدمی بھی یہ ہیں. اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بڑے خوبصورت لگ رہے ہو, کتنے زوردار لگ رہے ہو. تو آپ نے کسی سے کچھ بات نہیں کی, روم میں گئے, آپ نے اپنی وہی پرانی لنگی باندھ دی اور کہا لے عبد الرحمن ہم آپ کو ہدیہ کر دیتے ہیں. مانگی, صحابہ کہنے لگے کہ یار تجھے معلوم ہے کہ ہمارے نبی کسی کو نہ نہیں کہتے, تو نہیں مانگنی تھی, ایک عورت نے بڑی محنت سے آپ کو دی ہیں تو ایک دن تو پہننے دینے تھی. عبد الرحمن کہنے لگے کہ میں ایسے ہزاروں چادریں لے سکتا ہوں, پر میں نے میرے حبیب کی چادر کو کفن کے لیے لیا ہے, اور اسی چادر کے اندر عبد الرحمن بن عوف کو کفن دیا گیا. اسی چادر کے اندر وہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ لوگوں اگر میں چاہوں 1 کروڑ دینار کا کفن لا سکتا ہوں اور سب سے قیمتی چادریں لا سکتا ہوں, پر یہ میرے حبیب کے پاس سے میں نے چادر لی تھی, تو اسی چادر کے اندر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. اتنی سخاوت اللہ کے حبیب کہ سامنے ہزاروں بھی اگر حاتم تائی ہو تو سب زیرو ہیں زیرو. امت کا سب سے بڑا اگر کوئی سخی ہے تو ہمارا نبی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے مکان کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے امام حسن امام حسین آپ کے کندھے پر چڑھ کے کھڑے ہو رہے تھے, آپ بیٹھے ہوئے تھے. وہ اپنے ابا سے بہت مذاق کرتے تھے اور اللہ کے نبی سے بڑی دل لگی کرتے تھے. اللہ کے نبی ان سے مذاق کرتے تھے اور یہ دو بچے اپنے باپ سے مذاق کرتے تھے اور ہمارا نبی ان سے مذاق کرتا تھا. تو کبھی یہ یہاں لڑکا چڑھتا ہے کبھی یہاں چڑھ رہا ہے, بس یہ تینوں باپ دکرے کھیل رہے تھے. اتنے میں ایک سائل آیا, اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایک جماعت تھی. کہنے لگے کہ علی صرف ایک درہم چاہیے, اگر ایک درہم تو نے دے دیا یہ سب بچوں کا پیٹ بھر جائے گا, یہ سب بچے کل کے بھوکے ہیں, انہوں نے سوائے پانی کے اپنے پیٹ میں کوئی چیز نہیں ڈالی ہے, صرف ایک درہم چاہیے. آپ نے امام حسن جو ایک طرف تھے ان کو اتارا, اتار کر کے کہا جا تیری امی فاطمہ کو کہو کہ ایک درہم جو صبح تم کو چھ درہم دیے تھے ان میں سے ایک درہم مانگ رہے ہیں. امام حسن اندر گئے اپنی امی سے کہا کہ ابا ایک درہم مانگتے, آپ کو صبح فجر کی نماز کے بعد چھ دیے تھے ان میں سے ایک مانگ رہے ہیں. فاطمہ نے کہا کہ آپ کے ابا کو کہو کہ وہ تو تم نے آٹے کے لیے دیے تھے اور اس کے لیے دیے تھے اور اس کے لیے دیے تھے, اب واپس کیوں مانگ رہے ہو؟ حضرت فاطمہ کو معلوم نہیں کہ باہر سائل کھڑا ہے اپنے معصوم بچوں کو لے کر, آپ کو معلوم نہیں, یہ تو سمجھی کہ حضرت علی نے منگوایا ہے. امام حسن باہر آئے کہنے لگے کہ ابا جان امی تو یہ کہہ رہی ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اب امی کو کہو کہ وہ چھ کے چھ درہم مانگ رہے ہیں اس لیے کہ سائل آیا ہے. تو گئے امام حسن, کہا کہ ابھی تو تم نے استعمال نہیں کیے ہیں, وہ چھ درہم لاؤ, میرے ابا باہر مانگ رہے ہیں. تو حضرت علی نے وہ چھ درہم لیے اور اس سائل کو دے دیے, کہا کہ تیری امید سے بڑھ کر کے میں دے رہا ہوں, تیری امید سے زیادہ دے رہا ہوں. وہ سائل تو اتنا خوش ہو گیا, اتنا خوش ہو گیا کہ حضرت علی کے سامنے دیکھنے بھی نہیں رہا اور اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کر چلا گیا. پھر سے یہ تینوں باپ دکرے کھلنے لگے, ایک دوسرے کو دوڑ کر کے حریفائی میں ہرا رہا ہے, کوئی کوئی حضرت علی کی گردن پہ لٹک رہا ہے. اتنے میں ایک دیہاتی آیا, بڑی پیاری خوبصورت اونٹنی لے کر آیا. حضرت علی کی نظر اونٹنی پر پڑی, عربوں کو سب سے زیادہ دنیا کی پیاری چیز تھی تو وہ سرخ اونٹنیاں, سرخ اونٹنی بہت پسند تھی. تو حضرت علی کہنے لگے کہ بہت زوردار اونٹنی ہے, بیچنی ہے؟ کہا ہاں لینی ہو تو بیچ دوں میں. تو کہا کتنے درہم میں دوں گے؟ کہا 120 درہم ہے تمہارے پاس. تو یہاں تو چھ تھے وہ بھی دے دیے, ابھی گھر میں تو کچھ نہیں. تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے, سودا کر لیا, سودا ڈیل کر دیا, باندھ دیا. تو جس پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اسی پتھر کے پاس اونٹنی کو باندھ دیا. اب حضرت علی اونٹنی کو ہاتھ پھرا رہے ہیں, ہاتھ پھرا رہے ہیں. اب وہ دونوں بچے تھے وہ بھی ہاتھ پھرا رہے ہیں. اب یہ اپنے باپ کو بھول گئے اور اونٹنی سے کھیلنے لگے. اتنے میں ایک بہت بڑا پگڑا پہن کے ایک دیہاتی آیا, وہ اس کی لنگی اور لنگی کے ساتھ ایک چھوٹی سی پلی لٹک رہی تھی ایک طرف, اس میں درہم بھرے ہوئے تھے. حضرت علی نے جب دیکھا کہ یہ دیہاتی جا رہا ہے تو وہ حضرت علی کو کہنے لگا علی تمہاری ہے یہ؟ کہا میری ہے میری. اس کو تو پیسے نہیں دیے, اس کو کہا شام کو لے جانا. اور کہا کتنے میں؟ یہ دوسرا آیا کہا کتنے میں لینی ہے؟ کہا کہ آپ بولو. کہا کہ تو اپنی قیمت لگا. اس نے کہا 180 درہم میں اگر دو تو سودا منظور ہے. حضرت علی نے کہا بہت خوب دے دی. اس نے پولی نکال کے دے دی کہ لو اس میں سے 180 نکال لو اور باقی پرت کرو مجھ کو. حضرت علی نے 180 نکال لیے اور دوسرے پرت کر دیے, 120 والے کو 120 چکا دیے. اب کتنے باقی رہے؟ 60 رہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں علی جیسا اگر یقین ہوگا, علی جیسا, تو ہم ایک دوں گے, ابھی کچھ قدم جاؤں گے ہم تم کو 10 دے دیں گے. حضرت علی کے 6 درہم 60 درہم نفع لے کر کے آئے آپ نے وہ سارے درہم اٹھا کر کے فاطمہ کو کہا لے تیرے 6 درہم گھسیٹ کر کے، ہر درہم تیرا 10 درہموں کو لے کر کے آیا، ہر درہم تیرا 10 درہم بن کر کے آیا، تیرے 6 درہم 60 درہم بن گئے۔ لیکن وہ یقین تو چاہیے ہموں کو، ہم کو تو یقین، ہمارا یقین تو مادیت پر ہے، مادیت پر ہیں، اللہ پر کم اسباب پر زیادہ ہیں، وسائل پر زیادہ ہیں، اللہ پر بہت کم ہیں۔ اللہ پر کب بھروسہ کرتے ہیں؟ ہارنے کے وقت، جب ہارنے لگتے ہیں کہ ایک اللہ پر بھروسہ ہے، اب جب اس کو لگ رہا کہ سیدھا سامنے آ رہا ہے تو وہ سامنے سے آ رہا ہے، لیکن جب لگا کہ اب یہ جائے گا، اللہ کی مرضی کی بات ہے، تو اللہ کا بھروسہ آخر میں آتا ہے، اسباب پر بھروسہ پہلے آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسباب پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت پر بھروسہ کر کے 6 دے دیے، ایک کے بدلے آپ نے 6 دے دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہترین بدلہ دیا۔ بہرحال سخاوت اچھی بات ہے، ایمان والا سخی ہوتا ہے، ایمان والا بخیل نہیں ہوتا۔ تو یہ 2 آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت عطا کریں گے۔ اس کے بعد آئے گا ایک بیمار اور ایک تندرست، دونوں آئیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ یہ میرا بندہ بیمار تھا اور اس کو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اس نے اپنی وسعت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق عبادت کی، میں نے تیری عبادت کو قبول کر لیا، پر یہ تندرست ہے، اس نے بہت زیادہ عبادتیں کی، تو آج میں اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کرتا ہوں، جنت الفردوس کا۔ تو بیمار کہنے لگا کہ میرے رب، آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جتنی قدرت دی تھی اتنی عبادت کی، اگر آپ اس کو جتنی طاقت دی اتنی طاقت مجھے دیتے تو میں اس سے زیادہ کرتا، میں اس سے زیادہ عبادت کرتا، اور میں اپنی جوانی کو عبادت کے اندر لگاتا، میں اپنی جوانی کو اطاعت کے اندر لگاتا، میں اپنی جوانی کو ادھر ادھر پھرنے کے اندر نہ لگاتا۔ کہ آج مسلمان، ہماری برادری عید کے بعد ہمارے نوجوان لڑکے، میرے بھائیو سن کر بھی تعجب ہوتا ہے، ایک زمانے میں یہاں آجوا نمیٹا جو بروڈا کے قریب ہیں، وہاں جاتے تھے تو ہمارے بڑے بوڑھے آنکھیں پھاڑ دیتے تھے، کوئی اتنے دور پھرنے گئے رمضان گزرنے کے بعد، اور ابھی تو کوئی بمبئی جا رہے ہیں، کوئی کلکتہ جا رہے ہیں، کوئی دہلی جا رہے ہیں، کوئی دبئی جا رہا ہے، اور ایسی جگہوں پر جن جگہوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، جن جگہوں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہیں، جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کا ہجوم ہوتا ہے، پورا مہینہ اللہ کو راضی کر دیا، عید کے دن اللہ نے فیصلہ بھی کر دیا کہ بخشے بخشائے گھر چلے جاؤ، اور دوسرے دن تو پھر وہ چلے گئے، تیسرے دن چلے گئے۔ نوجوان عورتوں کی طرف ناچنے والا نہیں ہوتا، ہمارا نوجوان عورتوں کی طرح ناچنے والا نہیں ہوتا، اور عورتوں کی طرح ناٹک کرنے والا اور گانا بجانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے لڑکے کو صلاحیت دی ہے، ہماری صلاحیت اچھی جگہ پر لگنی چاہیے، عبادتوں کے اندر لگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر لگنی چاہیے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ چلو اس کو تو اس کی اطاعت کے بدلے میں، عبادت کے بدلے جنت الفردوس پہنچا دو۔ بیمار کہے گا کہ میں بھی عبادت کرتا، اللہ فرمائے گا دونوں کو پہنچا دو۔ جب دنیا کے اندر یہ دونوں دوست رہے تو جنت کے اندر بھی دونوں دوست رہیں گے۔ اس کے بعد پھر غلام اور آزاد، 2 آئیں گے۔ غلام کے اوپر تو جمعہ بھی نہیں ہے، اور غلام تو اپنے آقا کا اتنا بندھا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے عورت نفلی روزہ رکھے تو اپنے شوہر کو پوچھے، تو یہ غلام بھی نفلی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اب غلام کی ویاکھیا آپ زیادہ نہیں جانیں گے، اس لیے کہ آپ خالی غلام کا لفظ سنتے ہیں، غلام کتنا زیادہ بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ تو طلبہ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، انہیں معلوم ہے کہ بیچاری کی گردن کتنی بندھی ہوتی ہے۔ اب یہ غلام اور آزاد اللہ کے در پر ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ غلام ہے بیچارہ جو اپنے آقا کی خدمت میں لگا رہا، جتنا اس کو موقع ملا عبادت کی میں نے اتنی عبادت قبول کر لی، لیکن چونکہ یہ آزاد ہیں اور اس نے بہت عبادت کی تو میں اس کو جنت دے رہا ہوں۔ غلام کہے گا کہ میرے پروردگار، اگر آپ مجھ کو آزادی دیتے اور غلامی کی زنجیر سے نجات دیتے تو میں تو اس سے زیادہ عبادت کرتا. اللہ فرمائیں گے چلو دونوں کو ساتھ کر لو، دونوں کو جنت بھیجو. ہر ایک کے سامنے ایک ایک جواب ہے. بیمار کہہ رہا ہے کہ میں بھی کرتا، فقیر کہہ رہا ہے میں بھی دیتا، غلام کہہ رہا ہے کہ میں بھی ادا کرتا. یہ چوتھے نمبر کی جو جماعت آ رہی ہے، دو کی، دو دوستوں کی. اللہ تبارک و تعالی دو، دونوں دوست ہیں، ایک اچھے اخلاق والا ایک برے اخلاق والا. اچھے اخلاق والے کو اللہ فرمائیں گے کہ میں میرے بندے کو اچھے اخلاق کی نسبت سے جنت الفردوس دے رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے حسن اخلاق سے اپنی زندگی گزاری، اپنے ماں باپ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلہ والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، تمام کے ساتھ بڑوں کی عزت کی، چھوٹوں پر شفقت، تمام قسم کے اخلاق برت کر کے آیا، آج میں اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیتا ہوں. تو برے اخلاق والا کیا کہے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں، کہ میں بھی کرتے والا تو جواب ہے نہیں. وہ تو غریب کہہ گیا، فقیر کہہ گیا، غلام کہہ گیا اور بیمار کہہ گیا. اب اچھے اخلاق والے کے پاس تو کوئی، اور برے اخلاق والے کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں، وہ چپ چاپ کھڑا رہے گا، کھڑا ہی رہے گا. اللہ فرمائیں گے بول، انہوں نے تو بولا تو یہ سب ساتھ میں چلے گئے، اب تو کیا کہے گا؟ تیرے پاس صحت تندرستی بھی تھی اور ہر قسم کی صلاحیت بھی تھی، ہم نے سب کچھ تو دیا تھا، اس نے اپنی صلاحیت اور اپنی عزت کو برقرار رکھا، تو نے کیا کیا؟ تو اس کی زبان ایسی بند ہوگی، ایک حرف ابھی اللہ کے دربار میں نہیں بول پائے گا. اللہ فرمائے گا کہ آج میں تم دونوں کے درمیان تفریق کر دیتا ہوں، کہ ایک کو جنت دے رہا ہوں، ایک کو جہنم میں ڈال رہا ہوں. وہاں سب تینوں کے حق میں کہا کہ دونوں کے حق میں جنت ہیں، کہ وہاں دوست تھے تو یہاں بھی دوست ہیں، لیکن ان دونوں کے حق میں کہا کہ تم دونوں دوست نہیں ہو، دونوں کی تفریق ہو گئی. میرے بھائیو، اچھے اخلاق، ایمان والا تو اخلاق کی نسبت سے ہی ایمان پھیلاتا ہے. حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ یہ امت خالی عبادتوں سے امت نہیں بنی، یہ امت خالی کلمہ اور تسبیح سے امت نہیں بنی، اور امتیں ایسے بنتی بھی نہیں، خالی نمازوں اور روزوں سے امتیں نہیں بنا کرتی. حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ امتیں بنا کرتی ہیں آپس کی محبتوں سے، اچھے اخلاق سے. جب کبھی بھی یہ امت برے اخلاق لے کر کے اوروں کے اندر جاتی ہیں تو میرے بھائیوں، وہ لوگ ہم سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم سے نفرت کرتے ہیں. محمد ابن قاسم السقفی 17 سال کی عمر کے اندر حجاج ابن یوسف نے 4,000 کی فوج لے کر کے بھیجا، راجہ داہر کے زمانے میں. ایک لڑکی کی پکار پر کہ راجہ داہر کے فوجیوں نے ایک مسلمان بچی کی عزت کو لوٹا، اس کی زبان سے خالی نکل گیا کہ یا للحجاج، اے حجاج تو کہاں چلا گیا، ہماری عزتیں نیلام ہو رہی ہیں. ایک عربوں کی تجارت والی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، اس بچی کی آواز ان کے کان کے اندر پڑ گئی، حجاج کے دربار میں حاضری دی، عراق کے اندر، عراق میں ہیں، کوفہ کے اندر حجاج ہیں، اور اس کے دربار میں حاضری دے کر کہنے لگے کہ ہم سندھ کے اندر تجارت کی غرض سے گئے تھے، وہاں راجہ داہر کی حکومت ہیں، ایک نوجوان بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی تھی، اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ یا للحجاج، اے حجاج تو کہاں چلا گیا، یہاں ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. حجاج نے کہا، اتنا بڑا صفاق آدمی کہ جس نے اپنی تلوار سے 1,00,000 لوگوں کو قتل کیا ہے، اتنا صفاق، اس امت کا سب سے بڑا اگر ظالم کہا جائے تو بھی کم نہیں ہوگا، وہ حجاج ابن یوسف ہے. اس امت کا سب سے بڑا منافق کہو کہ سب سے بڑا صفاق کہو. اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اتنی دور ہندوستان کے اندر ایک بچی مجھے یاد کر رہی ہے. ایک فوج بھیجی، ہار گئی، دوسری ہار گئی، تیسری ہار گئی، چوتھی تو عبد الملک بادشاہ تھا، یہ تو گورنر تھا حجاج ابن یوسف، تو عبد الملک نے کہا کہ بھائی بس اب تو بہت خرچہ کروا رہا ہے، इतनी फौजें हार गई, ये तो सब खर्चा हमारे बैतुल माल पर बोझ पड़ता है। अज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा कि आखिरी चांस दे दो, आखिरी, और ये आखिरी लश्कर का जितना भी खर्चा होगा हज्जाज इब्ने यूसुफ के जिम्मे होगा। तो अपना भतीजा, खुद अपना भतीजा मोहम्मद इब्ने कासिम अस्सकफी, 17 साल का लड़का, या मजमा में 17 साल के लड़कों को देखो, 17 साल की उम्र में हज्जाज इब्ने यूसुफ के हुक्म से इराक से चल करके सिंध, पाकिस्तान वाला सिंध, जहां राजा दाहिर की हुक्मरानी थी, उस वक्त 3-4 मुल्क एक ही थे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लंका और अफगान का कुछ इलाका, ये पूरा बर्रे सगीर है, पूरा बर्रे सगीर। उस जमाने की बात है कि वो लश्कर लेकर आई, तलवार के जरिए हिंदुस्तान में ईमान नहीं फैला, हमारे बाप दादे तलवार के जोर से ईमान नहीं लाए, हज्जाज इब्ने यूसुफ की फौज के बेहतरीन अखलाक से ईमान लाए। हमसे तो नफरत करने लगते हैं, क्यों, हमारे हमारे करतूत ऐसे हैं। तो अच्छे अखलाक वाला आदमी इबादत गुजार के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। अलग नबी गजवे हुनैन से वापस आ रहे थे, गजवे हुनैन से आप एक ऊंटनी पर सवार थे, आपके पीछे भी एक सहाबी थे, एक सहाबी आपके पीछे से इतने तेज सवारी लेकर गुजरे कि उनके पैर में जूता था, लोहे का जूता, सख्त जूता। अब अल्लाह के नबी के बिल्कुल सामने से गुजर रहे लग करके, तो इनका पैर चूंकि फैला हुआ था इस तरह, इन्होंने लटकाया हुआ था, जैसे उनकी सवारी तेज हुई तो अल्लाह के नबी की पिंडली के अंदर, पिंडली में उनका जूता लग गया। जूता इतना सख्त लगा कि आपको बहुत तकलीफ हुई। देखो इत्तिफाक से अगर आदमी को चोट लगे तो ज्यादा लगती हैं, अचानक लगती हैं, तो उस वक्त आदमी का हाथ आपो आप उठ जाता है। तो अल्लाह के नबी के हाथ में एक कोड़ा था, वो आपने बचाव के लिए खाली यूं पैर की तरफ उसको किया, वो सहाबी के पैर में लगा जिनका जूता आपको लगा था। तो उन्होंने पैर पर हाथ रखा, जूता लगा तो, वो कोड़ा लगा तो पैर पे हाथ रख दिया। अल्लाह के नबी की नजर पड़ी कि इसने हाथ क्यों रखा। साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह कोड़ा लगा इनको। कहा अच्छा, इसको कोड़ा लगा, हालांकि आपको तो जूते की तकलीफ हो रही है लेकिन आपकी नजर उनके पैर पर है कि वो हाथ से दबाए हुए हैं। खैर वो तो उस दिन तो चले गए। दूसरे दिन अल्लाह के नबी ने लश्कर के अंदर निदा करवाई कि उस सहाबी को तलाश करके आओ। अब जब उनको तलाश करने लगे तो सहाबी को लगा कि अल्लाह के नबी मुझको तो तलाश करवा रहे हैं, शायद कोई सजा देंगे। तो इनको बुलाया गया, बहुत सहमे हुए थे, डरे हुए थे, अल्लाह के नबी के दरबार में आए। आपने कहा कि भाई आपको मेरा कोड़ा लग गया, मुझे बहुत दुख हुआ। कहा या रसूल अल्लाह, आपको जो मेरा जूता लगा, और आप तो नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, तो मैं डरने लगा कि कहीं अल्लाह का गजब मेरे ऊपर नाजिल न हो जाए। कहा कि मैंने जो आप, मैंने कोड़ा नहीं मारा, मेरा बिला कस्द बगैर इरादा मेरा हाथ उठ गया, तुम्हें लग गया। आपने हुक्म दिया कि इस आदमी को 80 बकरियां बतौर हदिया दे दो, मेरे माल में से 80 बकरियां बतौर हदिया दे दो, इसलिए कि उनको मेरा कोड़ा लग गया। ये अखलाक सिखा रहे हमको, बेहतरीन अखलाक वाले कयामत के दिन उनके चेहरे चमकदार होंगे। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अच्छे अखलाक वाला आदमी इबादत गुजारों के मुकाबले में पहले जन्नत में जाएगा। तो मेरे भाइयों, हम अच्छे अखलाक से पेश आए। देखो मस्जिद के अंदर जो आदमी आता है, हर एक मेहमान है, अभी आप जितने बैठे हुए हैं सब अल्लाह के मेहमान हैं। और ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो ईमान वाला बंदा मस्जिद के अंदर आता है वो अल्लाह का मेहमान बन जाता है। अब जो अल्लाह का मेहमान बने तो अल्लाह उसकी कितनी इज्जत करता होगा, कितनी इज्जत करता होगा। तो हमारे जिम्मे भी हैं कि हम अल्लाह के मेहमान का इकराम करें, हमारे जिम्मे भी है कि हर हर अल्लाह के मेहमान का इकराम करें। और हमसे किसी भी अल्लाह के मेहमान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो मस्जिद के अंदर है। तो मेरे भाइयों, ये मस्जिद के अंदर मुझे तो कहते भी शर्म आती है, मेरे खुद के 2 बार जूते गए, 2 बार। تو میں نے تو دل میں ارادہ کیا کہ شاید لینے والا نیت کر کے لے گیا ہوگا کہ امام صاحب کے برکت والے ہیں، لیکن بار بار تو تھوڑی برکت رہے گی، میں نے تو یوں نیت کر لی کہ وہ اس کو ہدیہ، اور اگر برکت کی نیت سے لیا ہو تو اللہ اس کو برکت عطا کرے۔ رمضان میں بھی دو ایک ساتھیوں کی بات میرے کان تک آئی تھی کہ ان کا بھی جوتا گیا تھا، ادھر ادھر ہوا تھا یا گم ہو گیا تھا۔ دیکھو میرے بھائیوں، مسجدوں کے اندر اللہ کے مہمانوں کے ساتھ یہ حرکت اگر ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ مسجدوں پر سے بائک کی چوری، ادھر مسجد کے اندر کیمرے لگانے پڑے، بڑی مسجد میں کیمرے لگانے پڑے، کیوں؟ مؤذن صاحب کی بائک بیچارے لائے اور دوسرے ہی دن اٹھا کر لے گئے، انہی کی برکت والی مل رہی ہیں۔ یہ تو میرے بھائیو شرم آنی چاہیے کہ مسجدوں کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، مسجدوں کے اندر چوری ہو، کہ مسجدوں کے اندر کسی آدمی کی گستاخی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے۔ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، اجتماع میں بیان کر رہے تھے، اجتماع میں بیان میں آپ نے ان کی سیوانے کے اندر یہ پوری بات لکھی ہوئی ہے۔ پہلے تو انہوں نے علماء اور عوام کے متعلق ایک بات کہی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، علماء اور مولویوں کے گوشت میں زہر ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے۔ اگر کسی غیر عالم نے غیر عالم، یعنی جو عالم حافظ نہ ہو، اس کی غیبت کی تو اس نے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھایا، لیکن اس گوشت کے اندر زہر نہیں ہے۔ لیکن جس نے کسی حافظ اور عالم کی غیبت کی تو ان کے تو گوشت کے اندر زہر ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی مرے گا اور آخرت میں بھی مرے گا۔ اور آپ نے اسی اجتماع میں، تبلیغی اجتماع تھا، بہت بڑا اجتماع تھا، اسی اجتماع میں آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو قبر کے اندر جتنے عذاب اٹھانے کی طاقت ہو، اتنے وہ علماء کی برائی کرے۔ اگر وہ بہت پہلوان ہے اور ایک گرز جو فرشتہ مارتا ہے اور 70 ہاتھ نیچے اترتا ہے، مجرم، اگر یہ کھانے کی طاقت ہو تو پھر وہ برسر عام ان کی غیبت کرے، اور اگر منکر نکیر کے سوال کا جواب اس کو اگر یقین ہو کہ میں دے دوں گا میرے اندر صلاحیت ہے، تو بھی غیبت کرے، کر لے جتنی کر لی ہو، پھر وہ قبر میں دیکھ لے۔ اور اگر قبر سے ڈرتا ہے تو پھر یہ حرکت نہ کرے، باز آ جائے، ورنہ آپ نے فرمایا خیفہ علیہ الکفرو، وہ کافر بھی بن سکتا ہے، کفر کا جھنڈا بھی اٹھا سکتا ہے، مرتے مرتے اس کا ایمان بھی سلب ہو سکتا ہے، اللہ اس کو کفر پر موت بھی دے سکتا ہے، اور قیامت کے دن کافروں کے ٹولے کے ساتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ ایک آپ نے یہ بات کی، دوسری بات کی کہ میں میرے نوجوان لڑکوں کو دیکھتا ہوں، کتنے گندے اخلاق ہوتے ہیں کہ چلے میں جاتے ہیں، 4 مہینوں میں جاتے ہیں۔ اب یہی لڑکے اگر چلے میں جانے سے پہلے، مان لو کہ اگر کسی پڑوسی کو ستایا ہے، بیوی کو ستایا ہے، ماں باپ کو ستایا ہے، دوستوں میں گالی گلوچ کی ہے، اور لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر یہ چلا اور 4 مہینے لگانے کے بعد جب یہ مقام پر آوے اور آ کر کے ان تمام لوگوں سے معافی مانگ کر کے اخلاق کا ثبوت دیں، تو لوگ پوچھیں گے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی کیسے آ گئی۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ تبدیلی آئی، تو ہر بیوی اپنے شوہر کو 4 مہینے بھیجے گی، ہر ماں باپ اپنے جوان بیٹوں کو 4 مہینے بھیجیں گے، ہر بھائی اپنے بھائی کو 4 مہینے بھیجے گا، اس لیے کہ اس نے زندگی کے اندر تبدیلی اور اخلاق دیکھے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ تو اخلاق بنانے کی جگہیں ہیں، یہاں اگر اخلاق نہیں بنتے تو دنیا میں کوئی جگہ نہیں جہاں تمہارے اخلاق بن جائے، کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ تو ایک چلے کے اندر تو آدمی کے اندر تبدیلی اور اچھے اخلاق پیدا ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو امت کے لیے ایک بہترین راستہ کھولا ہے۔ آپ نے جس وقت یہ بات کہی تو نوجوان زارو قطار رو رہے تھے اس اجتماع کے اندر، قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ربانی گزرے، ابھی قریب میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور حضرت جی سے ان کی بڑی گہری دوستی تھی۔ تو میرے بھائیو، جہاں پر بھی ہوں ہم اچھے اخلاق پیدا کرے۔ اب یہ تو چلے میں گیا، جیسا گیا تھا ویسا ہی واپس آیا، کوئی چینجنگ دکھتا ہی نہیں۔ چار مہینے گیا لیکن آیا تو وہی ہے، کچھ بھی چینجنگ نہیں دیکھ رہے۔ اس سے پھر ماں باپ ڈریں گے کہ وہ جا کر آئے کوئی تبدیلی نہیں، ہم ہمارے بچوں کو کیوں بھیجے۔ ایک بیوی ڈرے گی کہ اس کا بھی تو شوہر جا کر آیا، پھر بھی تو ظلم کرتا ہے، تو میں اپنے شوہر کو کیوں جانے دوں۔ پہلے تو لوگ جب کوئی آوارہ ہوتا تو کہتے اس کو بھیج دو، تبلیغ میں بھیج دو، چلے میں بھیج دو، مدرسے میں بھیج دو۔ لیکن اب ہماری زبانوں پر یہ باتیں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جا کر کے بھی ہمارے اخلاق بنتے نہیں ہیں۔ بہرحال جو میں بات کر رہا تھا، بہترین اخلاق والا اور برے اخلاق والا جب اللہ کے دربار میں آئے گا، یا ان دونوں کی دوستی ختم ہو جائے گی، اللہ اچھے اخلاق والے کو جنت دے گا اور برے اخلاق والے کے حق میں جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ یہ ایک روایت ہے ہمارے مضمون کی، پہلی روایت جو آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما ما دوا به، ويا رب لک الحمد حمدا خالدا ما خلد، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔